كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حياتي جزء 13 لكتشر 14. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج ہم سورہ یوسف کی آیہ نمبر 77 دیکھیں گے اور ٹاپک ہمارا حسد ہے. اس آیت کی طرف آنے سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں جو آج کی ہماری حدیث ہے، کیونکہ القرآن حیاتی، ہم اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام باتیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ واقعی میں یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے، ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آل عمران اور سورہ بقرہ، یہ دونوں صورتیں بادلوں کی صورت میں آئیں گی. عبید بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس اللہ تعالی کی جو کتاب یعنی قرآن ہے اس کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، یہ علم تمہیں مبارک ہو. صحیح مسلم. سبحان اللہ، یعنی عظمت کے لحاظ سے قرآن کریم کی آیت آیت الکرسی سب سے عظیم ہے، اور آپ اسے نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. عبید بن کعب رضی اللہ عنہ دراصل یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے اور قرآن کے عالم اور فاضل سمجھے جاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان کو قرآن کا بہترین فہم حاصل تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تعلیم اور تربیت تھا اصل میں، کہ آپ صحابہ کرام سے معلوم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اور قرآن کو کتنا سمجھا ہے، تو بعض اوقات رسول اللہ ان سے سوالات کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ادب اور لحاظ اور تمیز کی وجہ سے کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. لیکن جب رسول اللہ بار بار سوال پوچھتے تھے تب صحابہ کرام جواب دیا کرتے تھے، اللہ و رسول و عالم. یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا ماشاءاللہ، کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. حالانکہ ماشاءاللہ ان کو بھی معلومات رہتی تھی، لیکن یہ ان کا حد ادب تھا. تو یہاں پر آیت الکرسی کو عظمت والی آیت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل تعریف بیان ہوئی ہے، جن کو آپ توحید کا گلدستہ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی وحدانیت، اس کی صفات کے بارے میں سب کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے. اور کئی جگہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں آیتیں آئی ہیں، لیکن یہاں پر مکمل تمام چیزیں آ چکی ہیں الحمدللہ. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تعارف حاصل کرنا ہو تو آیت الکرسی کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھیے، یہ سب سے عظمت والی آیت ہے. اور آیت الکرسی حفاظت بھی کرتی ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلے کی حفاظت پر مقرر کیا تھا. تو روزانہ ایک شخص آتا ہے اور کہتے کہ میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، اور ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ باتیں کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے. لیکن ایک دن جب آتا ہے تو ابو ہریرہ کہتے کہ آج تو میں تمہیں رسول اللہ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. وہ کہتے کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. اور اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے کہ تمہارے مال کی حفاظت ہو تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جب ابو ہریرہ رسول اکرم کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ کہہ سنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ شخص جھوٹا، لیکن بات اس نے صحیح کہی. وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، اور اس نے کہا تھا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے کہ تمہاری حفاظت ہو تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس سے آیت الکرسی کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے. اب آئیے آج کی ہماری آیتوں کی طرف آتے ہیں. سورہ یوسف بہت مشہور سورہ ہے اور سب سے بہترین سورہ ہے. انداز بیان ہر لحاظ سے، جس پیرائے میں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے سورہ یوسف کو، تو بہترین باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور ویسے بھی قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ بے انتہا اہم ہے. یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے ہی میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں. سورہ یوسف سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو غور سے اور ون بائی ون پڑھتے جائیں، یعنی آیت بائی آیت پڑھتے جائیں. لیکن چونکہ ہم قرآن سے وہ چنندہ آیات لے رہے ہیں جس سے ہماری ڈیلی لائف میں ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے کوئی چیز ملے، کوئی خاص ایسی بات ہم کو ملے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے کہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ بیماریاں، کچھ برائیاں جسمانی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں اور کچھ برائیاں روحانی ہوتی ہیں. حسد بھی ان میں سے ایک ایسی برائی ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، جیلسی جس کو ہم کہیں گے، حسد. اور اسی لیے آپ دیکھیں معوذتین ہم کو پڑھنے کے لیے روزانہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے معوذتین پڑھیں، اور اس میں حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے. انشاءاللہ ہم ون بائی ون دیکھتے جائیں گے. تو یہاں ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ تھوڑا سا دیکھیں گے. پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ترجمہ: ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یعنی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، یعنی خاموش ہو گئے. حقیقت ان پر نہ کھولی، بس اندر ہی اندر اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے الحمدللہ، کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند ہیں، ستارے ہیں جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خواب اپنے والد سے ذکر کیا یعقوب علیہ السلام سے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. اور یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان کے بھائی ان سے تھوڑے سے جیلس ہیں یا حسد کرتے ہیں، تو اسی لیے ہر نعمت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. احادیث کے مفہوم سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس بھی نعمت ہو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس سے حسد کر سکتا ہے. لہٰذا اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے اس قدر حسد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی بھی دی تھی اور خوبصورتی بھی دی تھی. ماشاءاللہ وہ محسن تھے، اللہ تعالیٰ نے پورے سورے میں ان کی یہی صفت بتائی ہے کہ وہ سب سے بیسٹ کوالٹی جو ہوتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کے اندر تھی. تو ظاہر سی بات ہے والد کو بھی بہت پسند تھے کیونکہ بہت فرما بردار تھے. ہو سکتا ہے ان کی سیرت ہمیں ڈیٹیل یہ بات نہیں پتہ چلتی ان کے روزمرہ کے معاملات، لیکن ہمیں قرآن کی آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ والد کے بھی ظاہر سی بات ہے ان کا ادب کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے ہوں گے، اور اخلاق سب سے اچھا ہوگا تبھی والد کی نظر میں بہت محبوب تھے. تو یہ بات ان کے بھائیوں کو گراں گزری. ان کے بھائی یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ ان کے فادر، ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام تو بس یوسف کو ہی چاہتے رہتے ہیں اور ہم ہی نہیں چاہتے. اور یہ جو سبلنگس میں ایسا ہوتا رہتا ہے اکثر کہ بعض اوقات آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے اس طرح سے چھوٹا موٹا حسد کرتے ہیں، لیکن ان کے بھائیوں کو کچھ زیادہ ہی حسد تھا کہ وہ حسد ان کو اس دوراہے پر لے آیا کہ یہاں تک کہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا یوسف علیہ السلام کا. اور سارے بھائیوں نے ایک دن پلان کیا اور لے کر چلے اور کہا کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ کچھ کرتے ہیں، ڈفرنٹ اوپینین آئے الگ الگ بھائیوں کے. اور ان کا ایک جملہ بہت مشہور تھا کہ نحنو اسبا، کہ ہم تو پورا ایک جتھا ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے بھائی مل گئے تھے ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا کر دیا تھا. تو ڈفرنٹ بھائیوں نے ڈفرنٹ مشورے دیے، لیکن جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ نہیں، کیوں ان کو مارتے ہو، ایسا کرو کہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، اندھے کنویں میں ڈال دو. غیابات الجب کا لفظ آتا ہے قرآن میں. تو بہرحال ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بچا لیا، محفوظ رکھا، اور کوئی قافلہ ان کو وہاں سے نکال لے گیا مصر. جب وہ مصر پہنچے تو وہاں پر وہاں کے عزیز نے، یعنی جو وہاں کا گورنر تھا یا جو بھی تھا بادشاہ یا گورنر، نے وہاں ان کو خرید لیا، اپنے گھر لے آیا. لیکن وہاں ان کے ساتھ پھر وہاں زیادتی ہوئی. جو گورنر کی بیوی تھی اس نے ان کے ساتھ کچھ غلط کام کرنا چاہیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور وہاں سے بچ کر نکلے، اور ان کو گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا. آپ سوچیں، لوگ گناہ کرنے کے بعد جیل میں جاتے ہیں، یہ گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں چلے گئے. اس کے بعد وہاں کے بادشاہ کو خواب دکھائی دیا، اور وہ بادشاہ کے خواب کی حقیقت بتانے کے لیے پھر یوسف علیہ السلام کے جو جیل کا ساتھی تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی حقیقت بتاتا ہوں، مجھے جیل لے جاؤ. اور تب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر یہاں تک کہ بادشاہ کے وہ مقرب بن گئے. الحمدللہ بادشاہ نے تمام کنجیاں ان کے حوالے کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ پورے خزانے کے وہ مالک تھے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے درجات بلند کرتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے، کیونکہ وہاں قحط سالی تھی فلسطین میں، کنعان جہاں کے وہ رہنے والے تھے، اور اس قحط سالی کی وجہ سے یہ لوگ مصر آئے کہ یہاں سے غلہ لے کر جا سکیں، کیونکہ وہاں غلہ بالکل نہیں تھا ان کے شہر یا دیہات میں. اور جب دیکھا یہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، غلہ دینے والے یوسف علیہ السلام ہی تھے کیونکہ وہی سب سے مین وہاں پر ذمہ دار تھے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کو اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی ایسی تدبیر کریں جس کی وجہ سے ان کا بھائی ان کے پاس رہ جائے اور ان کے بھائیوں کو پتا بھی نہ چلے. اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار تھا کہ انہوں نے جو بادشاہ کا پیالہ تھا یا جو ناپنے کا پیمانہ تھا وہ اپنے بھائی کے تھیلی میں ڈال دیا، تاکہ جب تلاشی لی جا سکے تو ان کے پاس سے وہ پیالہ مل جائے. اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سزا تھی چوری کی، کہ چور جس کے پاس جو چیز نکلے اسے ہی رکھ لیا جائے اپنے پاس بدلے کے طور پر. تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سجھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی، اور اس طرح سے اسی تدبیر سے ان کے بھائی ان کے پاس رہ گئے بنیامین. لیکن جب چوری کا پتہ چلا، جیسے یہاں ترجمے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو بھائیوں نے کہا کہ ہم تو چور ہیں نہیں اور ہم فساد کرنے بھی نہیں آئے، ہم تو صرف غلہ لینے کے لیے آئے تھے. لیکن جب تلاشی کے بعد ان کے بھائی کے تھیلی سے سیک سے وہ نکلا پیالہ بادشاہ کا، تو تب انہوں نے کہا کہ اچھا اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی ایسے ہی کر چکا ہے. یعنی ان کا جو حسد تھا، وہ بھائیوں کا حسد، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھی وہ حسد ختم نہیں ہوا. جیسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو کم از کم چھوڑ دو کسی کو، کہ مرنے کے بعد تو اس کی برائی نہ کرو، لیکن جن سے دشمنی ہو جاتی ہے، جن سے حسد ہوتا ہے، جن سے جیلسی ہوتی ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑتے ہیں اس کو، اس کی برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ تم کتنے برے لوگ ہو، اور تم یعنی وہ تو پہچان نہیں سکے تھے یوسف علیہ السلام کو، تم میرے ہی منہ پر میرے بارے میں کہہ رہے ہو، جبکہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا تھا. یعنی کوئی واقعہ ہوگا، قرآن اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتاتا کہ کیا واقعہ تھا، اسرائیلیات میں سے اس کا واقعہ ہو سکتا ملتا ہوگا، لیکن ہم کو اسے دلچسپی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو اتھینٹسٹی صرف قرآن اور جو صحیح احادیث ہیں اسی سے ملتی ہے، ہم اسرائیلیات کو اوائڈ ہی کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تم نے یعنی پہلے بھی مجھے الزام لگا تھا وہ غلط لگا تھا، اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا، اور تم یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. لیکن دل ہی دل میں انہوں نے یہ بات کہی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دل کا حسد ہے وہ زبان تک کیسے آتا ہے، اور زبان سے کس طرح سے وہ منتقل ہوتا رہتا ہے دوسروں تک. اور یہ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کی وجہ، کبیرہ گناہوں کی وجہ، ایون جو مرڈر قتل ہے، اس کا ریزن بھی پیچھے کیا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے. یعنی یہ حسد انسان کو لے ڈوبتا ہے، نہ اس کی دنیا آباد کرتا ہے نہ اس کی آخرت، بلکہ دونوں برباد کر دیتا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی. جیسے کہ سورہ نساء میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم کو ملتا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکاً عظیما. کہ تم حسد کرتے ہو لوگوں سے اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا ہے. یعنی حسد کرنے والا دراصل یہ شو کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی کی تقسیم پر اطمینان نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے, یعنی وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جو بھی کچھ تقسیم کیا جائے میرے حساب سے, میری مرضی کے حساب سے دیا جائے, اس کو یہ کیوں دے دیا گیا, اس کو وہ کیوں دے دیا گیا. جبکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, تقسیم کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود یہ بات ارشاد فرماتے کہ تقسیم کرنے والے ہم ہیں, تم نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ کس کے اندر یہ ہمت ہے, یہ طاقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرے؟ کیونکہ وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, اسی نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. تو کبیرہ گناہوں کے جو روٹ کاز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی حسد نظر آئے گا کہ ان کو کیوں مل گیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو کیوں نواز دیا, مجھے کیوں نہیں نوازا. اور قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, کہ نہ تم تمنا کرو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضل سے نوازا ہے تم میں سے بعض میں سے بعض کو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کیوں تمنا کرتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ تمہیں مل جائے. تم بھی مانگو نا اللہ تعالیٰ سے, تم اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگو, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے, تمہیں کوئی چیز پسند آئی ہے, تمہیں کسی کی کوئی نعمت پر رشک آ رہا ہے, پسند آ رہی ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کو رہنے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے اور تمہیں سلامت رکھے اس نعمت کے ساتھ, اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے. یہ سب سے بیسٹ وے ہے حسد سے بچنے کا, یا حسد کو اپنے دل میں نہ آنے دینے کا, کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اسی وقت وہ چیز مانگ لیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے, اے اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے اس میں خیر ہے تو مجھے بھی عطا کر دے, اور اگر خیر نہیں ہے تو اس سے مجھے محفوظ رکھ. کیونکہ بعض اوقات ہر نعمت انسان کے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت مل جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ ہی کو فراموش کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو حسد کا مطلب کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں, کہ زوال نعمت کی تمنا کرنا, یا دوسروں سے نعمت کے زوال اور اپنے لیے اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا. تو حسد یہ نہیں ہے کہ جو چیز کسی دوسروں کے پاس ملی ہے آپ کو تو اس کو خود حاصل کر لیں, بلکہ حسد یہ ہے کہ اس سے وہ چھوٹ جائے, اس کو کیوں ملی, اس سے نکل کر یا اس کے پاس سے ہٹ کر میرے پاس آ جائے, اس سے نکال کر مجھے دے دیا جائے, یہ حسد ہے اصل میں, اور یہی گناہ ہے. اب دیکھیے, کسی چیز کی تمنا کرنا, کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خواہش کرنا, یہ کوئی بری بات نہیں, آپ کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے جو تو نے اس سے پہلے کسی کو نہیں دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگیں, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑا گناہ جو آسمانوں پر ہوا اور زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا, وہ آپ دیکھیں کہ یہی حسد ہی کی وجہ سے تھا. یعنی حسد انسان کو اس قدر آگے لے جاتا ہے گناہوں میں یا برائی میں کہ آخرکار انسان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. کہ ابلیس کو آپ دیکھیں کہ اس سے ہائیسٹ لیول کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا ہم نشین بنا دیا تھا, کہ وہ آسمانوں پر تھا, لیکن اس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے کہ اچھا ان کو تو سجدہ کروایا جا رہا ہے جبکہ یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں, اور میں تم آگ سے بنا ہوں, میں کیوں ان کے سامنے جھکوں؟ تو چونکہ اس نے حسد کیا, اور اسی حسد کی بنا پر آپ دیکھیں کہ ورسٹ سے ورسٹ اس کو لعنت زدہ قرار پایا, رحمت سے دور کر دیا گیا, اور ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دی گئی. کیا دیا حسد نے؟ اللہ تعالی سے دوری, اللہ تعالی کی طرف سے سزائیں, سب کی طرف سے اس کے اوپر پھٹکار ہے. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا, رجم کیا گیا, پتھر مارا گیا, دھتکارا گیا. کیا ملا حسد سے؟ کچھ بھی نہیں ملا. الٹا ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شیطان کو پسند نہیں کرے گا, ایون جو بڑے سے بڑے ایول انسان ہوگا, شیطانی سوچ رکھنے والا, کبھی کسی نے شیطان نام رکھا ہے؟ نہیں رکھا. کبھی کسی نے ابلیس نام رکھا ہے؟ نہیں رکھا. تو ایک طرح سے وہ لعنت زدہ جو ہے, رحمت سے دور ہے, رجم کیا گیا ہے. پھر آپ یہود کو دیکھ لیں کہ یہود, انہوں نے کیا کیا تھا دیکھا جائے تو, کیوں اسلام قبول نہیں کیا, کیوں پیچھے ہٹے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر پہچانتے تھے. لیکن کس قدر ان کا حسد ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا کہ اچھا، بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی نبوت؟ یہ تو بنی اسرائیل کو ملنا چاہیے تھی نبوت، بنو اسماعیل کو نہیں، جبکہ دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے خود ہی ڈیفرنشیٹ کیا، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم یہودی، ہم اسرائیلی، ہم بہت زیادہ بڑے ہیں، اور حسد کا شکار ہوئے. اور اس حسد کا آپ دیکھیں کس قدر ان کو حسد تھا. کعب بن اشرف رسول اللہ کے خلاف ہرجہ سرائی کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے ایسی باتیں کہی تھی کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ کون ہے جو اس کا کام تمام کرے. اور صحابہ میں سے دو لوگ نکلے تھے، دو تین لوگ انہوں نے ٹیم بنائی تھی اپنی، ابو نائلہ اور مسلم رضی اللہ عنہ، دو تین نام ہم کو ملتے ہیں، اور انہوں نے اس کا پھر کام تمام کیا. اس قدر اس کو حسد تھی رسول اللہ سے کہ رسول اللہ کے گھر کی خواتین کے پیچھے پڑ گیا تھا، وہ ان کے خلاف اپنے اشعار کہا کرتا تھا، یا مسلمان خواتین کے خلاف رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتا تھا، اس قدر وہ دشمنی میں آگے بڑھ گیا تھا. ابو عامر راہب، اس کو تو بالکل برداشت ہی نہیں ہوا کہ، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میں مدینہ کا عالم ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ لوگ سارے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اور اسے چھوڑ دیا. اس کا حسد آپ دیکھیں اس کو کہاں کہاں لے کر گیا کہ وہ روم گیا، وہاں کے بادشاہ سے ملا، اور وہاں جا کر رسول اللہ کے خلاف سرگرمیاں کرتا رہا. جو غزوہ تبوک ہے، یہ بعد میں جو رومیوں سے جو جنگ تھی، ایکچولی وہ ابو عامر راہب کی بھڑکائی ہوئی تھی. پہلے مکہ والوں کے پاس گیا، ان کو بھڑکایا، اس کے بعد پھر آس پاس کے علاقوں میں دوسرے کنٹریز گئے اور وہاں ان کو بہکایا. یعنی آپ دیکھیں حسد نے اس کو کہیں کا نہیں رکھا. اس نے خود کہا تھا کہ، یعنی اس کا حسد اس قدر زیادہ تھا کہ اس کی زبان سے نکل چکا تھا، لیکن کیا آخرکار ہوا، خود ہی مدینہ سے نکل گیا اور خود ہی راندے درگاہ ہوا. کہ یہ حسد انسان کو کہیں نہیں رہنے دیتا. پھر حابیل اور قابیل کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی کیا معاملہ تھا. یعنی زمین پر جو سب سے پہلا قتل گناہ کبیرہ ہوا، وہ بھی حسد کی بنا پر، کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا صرف اس بنا پر کہ قابل نے کہا کہ اچھا تمہاری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی. تو حسد کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ کسی صاحب نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن اور کڑھن محسوس کرنا کہ اس کے پاس کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں آئی، اور پھر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے نکل جائے، اس کے پاس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ تمنا کرنا. اور آخر کار آپ دیکھیں کہ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ کر لے کے آئندہ جو بھی قتل ہوتے رہیں گے سب کا ایک حصہ قابل کو جاتا رہے گا. تو اتنے بڑے گناہ کی جو روٹ کاز تھی اصل میں وہ کیا تھی، کہ کبیرہ گناہوں کا ذریعہ بھی کیا بنا ہے، پیچھے حسد ہی بنا ہے. اور یہ حسد انسان کو اس قدر دشمنی پر ابھارتا ہے، پلاننگ، چالیں، دوسروں کے خلاف ہمیشہ مکر و فریب کرتے رہنا، ہمیشہ دوسروں کے خلاف ایسی چالیں چلنا کہ ان سے وہ نعمتیں یا ان سے وہ فیسلٹیز چھن جائے یا ان کا نقصان ہو جائے اور ہمارا فائدہ ہو جائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بہت ڈر لگتا ہے، بہت ہی خطرناک برائی ہے، اور یہ ان برائیوں میں سے جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. یعنی جیسے بھی آپ سے کہا گیا نا کہ کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جسمانی بیماریاں تو چونکہ نظر آ جاتی ہیں تو ہم اس کو جلدی ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ روحانی اور دلوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن سے ہمیں قریب کرتا ہے، اور قرآن یہی ہماری زندگی ہے. القرآن حیاتی، کہ یہ میری زندگی ہے، یہ مجھے زندگی دیتا ہے قرآن. جب میں اسے بار بار پڑھتی رہوں گی، تلاوت کروں گی، تو الحمدللہ جو میرے اندر کی برائیاں ہیں، جو دلوں کی بیماریاں، وہ دور ہوں گے. قرآن کہتا ہے نا ہمیں کہ شفاء لما فی الصدور، کہ اس میں شفا ہے اس کے لیے جو دلوں کے اندر ہے. تو یہ حسد کہاں ہوتا ہے؟ کہ یہ ہمارے چہرے پر نظر آتا ہے حسد؟ نہیں. کہ یہ ہمارے جسم پر نظر آتا ہے حسد؟ نہیں. یہ دلوں کے اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. اس قدر خطرناک یہ بیماری ہے، اور اس کے لیے ہم کو خود کو اپنے آپ کو اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا. یعنی احتساب ضروری ہے کہ کہیں میرے اندر حسد تو نہیں پایا جاتا. تو یہ قرآن کیوں ہمیں ہر سال قرآن کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی اس کو فالو کرتے تھے اس عمل کو, اور صحابہ اکرام تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے. جتنا قرآن سے قریب ہوں گے آپ کے دلوں کی بیماری اتنی ہی دور ہوگی. یقین جانیے یہ کئی لوگوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ہمارے دلوں کے اندر جو بھی کچھ کمی اور کجی تھی, جو ٹیڑھ تھی, الحمدللہ وہ سب ختم ہو گئی. ایون اپنے دشمنوں کے تعلق سے بھی کبھی دل میں برائی نہیں رہتی ہے, کبھی ان کا نقصان چاہنے کی تمنا نہیں رہتی ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. جب قرآن پڑھا, جب قرآن کو سمجھا, یہ قرآن کے الفاظ ہی اصل میں شفا ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہی آپ کو اندر سے بدل کر رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن آپ کو اللہ تعالی سے قریب کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حسد جیسی بیماری سے ہم بچیں تو جتنا آپ قرآن سے کلوز ہو سکتے ہیں اتنا کلوز ہو, اپنے دل کو ٹٹو لیں, بار بار دیکھتے رہیں دل میں کہ کہیں کسی کے تعلق سے کوئی برائی تو نہیں آ رہی دل میں, کیونکہ دلوں کی بیماری ہے حسد اصل میں. اور ہم قرآن ہی میں پڑھتے ہیں, قرآن ہی ہمیں نسخہ بتاتا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اللہ تعالی کے پاس, کس کو وہاں پر کامیابی ملے گی. کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ وہاں پر بیٹے اور مال کوئی فائدہ نہیں دیں گے کل قیامت کے دن, وہاں پر تو قلب سلیم کام آئے گا, سلامت دل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا گیا کہ کون سا ہوتا ہے سلامت دل, تو انہوں نے جو خاص جملے کہتے, آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ شرک سے پاک دل, حسد سے پاک دل, جس کے دل میں کوئی برائی نہ ہو, کسی دوسرے کے لیے کوئی برائی کی تمنا بھی نہ ہو اس کے دل میں. سبحان اللہ. تو یہ حسد سے پاک ہو گیا دل سمجھے تو آپ کا قلب سلیم ہو گیا, آپ کا دل سلامت دل ہو گیا, جو کل قیامت کے دن کامیاب کہلائے گا, کامیاب قرار پائے گا. کہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب قرار پائیں؟ ہماری ساری بھاگ دوڑ جو لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں کس لیے ہے, کہ ہم اللہ تعالی کے پاس کامیاب قرار پائیں. تو اس کے لیے پہلے اپنے دلوں کو بیماریوں سے بچائیے, اپنے دلوں کو جو دلوں کی بیماری ہے اس کی آلودگیوں سے بچائیے, اپنے دل کو صاف کریے. یہ دل اسی وقت صاف ہوگا جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑیں گے, اللہ تعالیٰ کے کلام سے قریب ہوں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کی تلاوت کریں گے. کیونکہ اس کا پڑھنا, سمجھنا, تلاوت کرنا, ساری یہ چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ سب سعادت والے کام ہیں ماشاءاللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, ہر صاف دل, زبان کا سچا اور حسد سے پاک. لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا, وہ پرہیزگار, پاک صاف, جس کے دل میں گناہ نہ ہو, نہ بغاوت ہو, نہ بغض, نہ حسد. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے کہ لوگوں میں کون سب سے افضل ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رینک ہائی کریں, اپنے درجات کو بلند کریں, تو درجات کی بلندی کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. پرہیزگاری, تقوی کیا ہے اصل میں, اور یہ روزوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی ہی تو حاصل ہوتا ہے نا. اس رمضان کے گزرنے کے بعد بھی, روزے رکھنے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ تقوی نہیں آیا, دلوں کی بیماریوں سے ہم نہیں بچے, وہ پرہیزگاری ہمارے اندر نہیں آئی. یعنی بیماریوں سے بچنا, برائیوں سے بچنا, تقوی کیا ہے اصل میں؟ برائیوں سے بچنا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائیں. تو اپنے دل کو پاک صاف کریں, پہلے اپنے دل کو گناہوں سے دور رکھیں, اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف کریں, اس میں بغاوت نہ ہو, اس میں بغض نہ ہو, اس میں حسد نہ ہو. تو یہ بغض, یہ دراصل حسد کی وجہ بنتا ہے, یعنی کینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایمان کو حسد سے کوئی دلچسپی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ایک صاحب ایمان شخص حسد کے قریب بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ ایک دل میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں دراصل, کیونکہ ایمان بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل ہی میں تو ہوتا ہے نا ایمان. اور ایمان کیسے پھلتا پھولتا ہے؟ جب آپ دلوں کو صاف رکھیں, دلوں کو ایسی بیماریوں سے بچائیں, جیلسی سے بچائیں. ایکچولی جو بغض ہے وہ کیا ہے کہ حسد یا انوی, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ ایک کینہ رکھنا دل میں, ایک بغض رکھنا, ایک حسد رکھنا دل میں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. کسی کو صورت اچھی دی ہے, کسی کو سیرت اچھی دی ہے, کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو اچھے عہدے اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، کسی کو حکومت دی ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، ڈفرینٹ صلاحیتیں، ڈفرینٹ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈفرینٹ لوگوں کو دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ میں اور آپ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر دل میں کمی، کچھ کجی محسوس کرنے والے؟ کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جب دینے والے نے دیا تو ہم کیوں اس پر اعتراض کریں، ہم کیوں اس پر انگلی اٹھائیں؟ اور یہ حسد ایکچولی ایسا ہے، جیسے امیجن آپ کریے کہ اگر آپ کی سکن پر کوئی کیڑے مکوڑے بیٹھ گئے اور وہ کیسے سکن کو کھا لیتے ہیں، ایسے ہی یعنی جب سکن پر جب کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے سکن ہو جاتی ہے، جب بیڈ سورس ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسی سکن ہو جاتی ہے، جب کیڑے مکوڑے نے انسان کے جسم کو کھا لیا ہو تو سکن کیسی کھردوئی سی ہو جاتی ہے، عجیب سی سکن ہو جاتی ہے۔ تو ایسا سمجھے کہ حسد یہی ایسے ہی کرتا ہے، حسد انسان کو اسی طرح کھا لیتا ہے، اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے دل کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دل بھی آلودہ ہو جاتا ہے، گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے دل۔ تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ اس کو کیوں مل گیا، بلکہ الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے ساتھ سلامت رکھے، اور اگر مجھے چاہیے تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی غلط کام کرنے والے کو نہیں دیکھا جو حسد کرتا ہو، یعنی سب سے ورسٹ قسم کا جو غلط کام ہے وہ حسد ہے۔ دنیا میں کوئی برائی اگر ہو سکتی ہے سب سے بڑی، کیونکہ یہی برائی اصل میں جو سارے آگے کی برائیوں کے لیے جو روٹ کالز کا کام کرتی ہے، یعنی ہر برائیوں کو جو جنم دیتی ہے، ہر برائیوں کا جو جواز یا وجہ بنتی ہے وہ حسد ہے۔ اب دیکھیں اسی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالنا چاہا، ان کو مارنا چاہا، اس حسد نے ان کو چھوڑا نہیں، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ ایک دوسری کنٹری میں جا کر اپنے اسی بھائی کی برائی کر رہے ہیں جبکہ وہاں کوئی اس کا ذکر ہی نہیں ہے برائی کرنے کا، اس حسد نے ان کو چھوڑا نہیں اور آخر تک وہ اس حسد کے پیچھے پڑے رہے۔ یعنی ہر برائی کا سبب یا روٹ کاز جو تھی وہ کیا تھی؟ حسد۔ اسی طرح سے حابیل اور قابل کو آپ دیکھ لیں، یعنی قتل کی جو وجہ تھی شروع میں وہ کیا تھی؟ حسد ہی تھا، کہ حسد ہی کی وجہ سے قابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حابیل کو، اور یہ حسد ہی تھا جس نے ابلیس کو آسمان سے زمین پر اٹھا کر پھینک دیا، یہ حسد ہی تھا جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو حسد انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، یہ حسد ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، جو انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو دوسروں کی خوشگوار زندگی دیکھ کر، یہ ہمارے یہاں بہت عام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ہسبینڈ وائف کی محبت بھی نہیں دیکھی جاتی کچھ لوگوں سے، کہ کوئی شوہر بیوی کو بہت چاہتا ہے یا بیوی شوہر کو بہت چاہتی ہے تو لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا، ان کے دل جلنے لگتے ہیں، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، جیسے کہ ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں پھر کہ اسی حسد کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح دونوں میں جدائی ڈال دی جائے۔ پھر بعض وقت کچھ لوگوں کو دو خاندانوں کی، دو دوستوں کی دوستی نہیں دیکھی جاتی، کچھ لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا کہ فلاں کو اس قدر بڑا عہدہ مل گیا ہے، ان کی تو ترقی پر ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے تو سارے بیٹوں کو جاب لگ گئی ہے، ان کے تو سارے بیٹوں کی فلاں فلاں چیز ہو گئی ہے، ان کو تو ساری بہویں بہت خوبصورت ملی، ان کو تو یہ مل گیا، ان کو تو وہ مل گیا۔ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، کیوں حسد کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے دلوں کو گناہوں میں آلودہ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے دل کو، جو کہ یعنی دل ہی اگر صاف رہے تو سب کچھ صاف رہ سکتا ہے، جب دل کو حسد سے آلودہ کر لیں گے تو پوری طرح سے وہ گندگی سے بھر جائے گا، گناہوں سے بھر جائے گا۔ تو اسی لیے ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے کسی آدمی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم مومن نہیں رہنا چاہیں گے، کیا ہم ایمان والے نہیں رہنا چاہیں گے؟ اگر ہم چاہتے کہ ہم ایمان والے رہے تو پھر ہم کو حسد سے بچنا ہوگا۔ ایک بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن تک کے فرمایا کہ فلاں شخص جنتی ہے، جو بھی آئے گا یہاں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو کہا رہے تھے کہ مسلسل دو دن تک ایک صحابی داخل ہوتے رہے اور ان کو یعنی خوشخبری ملی جنتی ہونے کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اچھا ان کی ایسی کیا کوالٹی ہے جس کی بنا پر رسول اکرم نے ان کو جنتی قرار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جا کر ضرور دیکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے. جب وہ گئے ان سے ملاقات کے لیے اور پوچھا، اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے، یہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ دو دن رہے، لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابی کے بارے میں آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں ایسا جس کی بنا پر رسول اللہ نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جبکہ میں نے آپ میں ایسی کوئی خاص چیز بھی نہیں دیکھی. یعنی آپ تہجد پڑھتے ہیں تو وہ تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یا جو بھی نیک کام وہ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب میں سوتا ہوں تو رات میں سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، یعنی کسی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی برائی کوئی حسد نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اب دیکھیے دلوں کا خلوص، دلوں کو بیماری اور حسد سے پاک رکھنا، یہ کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں اور ہمارے بارے میں بھی جنتی ہونے کی بشارت اگر ہم کو ملے، تو اس کے لیے ہم کو اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہوگا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل کتنے کھچے ہوئے ہیں، کس قدر لوگ جیلسی میں مبتلا ہیں، کس قدر لوگ ایک دوسرے کے تعلق سے ایک طرح سے دشمنی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا نے اس کو اور زیادہ کر دیا ہے. آج ایک جو معمول ہو گیا ہے ہر ایک کا، اور یہ ماحول ہی بنا ہوا ہے کہ ہر چیز اٹھا کر سیدھا ڈال دیو، اور یہ عام لوگوں میں بھی ہے، خاص لوگوں میں بھی ہے. ایون اسکالرز کہتے ہیں کہ سب سے برا حسد علماء کا حسد ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو اور مزید پیدا کرتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے آج کل یہ بہت عام ہو گیا کہ اچھا فلاں کو اتنے لوگوں نے فالو کیا، فلاں کو اتنے لوگوں نے فالو کیا، فلاں کو اتنے لوگوں نے ٹویٹ کیا، فلاں کے لیے اتنے فالوورس ہیں، فلاں کے اتنے سبسکرائبرس ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ کام کر رہے ہیں تو دو لوگ سنیں یا دس لوگ سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھے گا کہ آپ کا مقصد کیا تھا، کہ آپ کا مقصد خیر پہنچانا تھا، خیر پھیلانا تھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے فالو کیا تھا. آپ کی کوشش اور آپ کی جدوجہد دیکھی جائے گی، آپ کا اخلاص دیکھا جائے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک حسد پھر پیدا کیا جاتا ہے، ایک کمپٹیشن، اور کمپٹیشن کے بعد اس میں حسد کہ اس کو کیوں اتنے لوگوں نے کر لیا اور مجھے کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں اتنے لوگوں نے فالو کیا مجھے کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں یہ ساری چیزیں ملی مجھے کیوں نہیں ملی، فلاں کو اولاد ہے مجھے اولاد نہیں، فلاں کو بیٹے ہیں مجھے بیٹے نہیں، فلاں کو یہ ہے فلاں کو وہ ہے مجھے یہ نہیں مجھے وہ نہیں. اور اسی بنا پر جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو بعض وقت لوگوں کے گھروں کو دیکھ کر حسد ہونے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو کسی کو کسی کی صلاحیتوں پر حسد ہونے لگتا ہے. کسی کے اگر شوہر اچھے ہوں تو اس پر کچھ خواتین حسد کرتی ہیں کہ اچھا فلاں کو تو بہت اچھے شوہر مل گئے مجھے نہیں ہے شوہر اچھے ملے. کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کو دیکھ کر حسد کرتے کہ فلاں کو اچھی بیوی مل گئی مجھے نہیں ملی، فلاں کو اتنی ترقی ملی مجھے نہیں ملی. تو یہ آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے؟ تو یہ اسی لیے کیوں کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتی ہوں تو اپنے دل کو صاف رکھ لیں، کہ اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی برائی نہیں رکھیں، کسی کے تعلق سے حسد نہ رکھیں. آپ دیکھیں کہ آج کل کیوں اس طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی جا رہی ہے. ایون آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز، ادارے، کہ فلاں کیوں آگے بڑھ گیا، ہم کیوں نہیں آگے بڑھے. اگر آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو چلنا ہے، تو آپ کو ہمارے تحت رہ کر کرنا ہوگا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی ہر کام میں حسد، ہر چیز میں یہ بات کو مد نظر رکھنا کہ ہم سے آگے کوئی جانے نہ پائے، دوسروں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا. کوئی ہم سے زیادہ ترقی کر لے بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے آگے جانا چاہیے تھا. اور یہ لوگ بھائی تھے آپس میں، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ایک باپ کی اولاد تھے. لیکن آپ دیکھیں یہ حسد انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا ہے، اور اسی لیے بعض اوقات بچوں میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. اور والدین کو چاہیے کہ کبھی بچوں کے تعلق سے یا بچوں کے سامنے کبھی ایک دوسرے کو زیادہ اپریشیٹ یا کم اس طرح سے نہ کریں، کمپیئر نہ کریں کہ اچھا. یا پھر بعض اوقات ہم ایسا بھی کرتے ہیں جو دیکھنے میں آیا ہے، دیکھو فلاں کے بچے، انہوں نے کتنا اچھا پڑھ لیا، وہ کتنا آگے نکل گئے، ان کو کتنی اچھی جاب لگ گئی، وہ کلاس میں ہمیشہ آگے رہتا ہے، فلاں کا پرسنٹیج اتنا بنا تمہارا کیوں نہیں بنا، فلاں کا ایسا تمہارا کیوں نہیں. ہم اپنے بچوں کے اندر اصل میں کیا کرتے ہیں، ایک طرح سے حسد کی آگ پیدا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی جانے انجانے میں ہم خود اپنے بچوں کے دشمن بن جاتے ہیں. کیوں کمپیئر کر رہے ہیں آپ دوسروں سے اپنے بچوں کو؟ کیوں اپنے بچوں کے دل میں وہ فلاں کے تعلق سے بھی دشمنی پیدا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بچہ پھر اس کے تعلق سے، جس کے تعلق سے آپ بتا رہے ہیں کہ جسے آپ کمپیئر کر رہے ہیں، تو کیا اس کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگا؟ ایک طرح سے ہم خود اس کی طرف لے جاتے ہیں بچوں کو. تو مت کریں کمپیئر اس طرح سے, مت کہیں کہ فلاں ایسا آگے بڑھ گیا تم کیوں نہیں آگے بڑھے. تم یہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تم بھی بیٹا کوشش کرو, تم بھی جدوجہد کرو, تم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کسی سے کمپیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپس میں بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, ایک بچہ ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو اور ایک بچہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ناٹی ہو. تب بھی کمپیئر نہ کریں کہ اس سے آپس میں پھر بہن بھائیوں ہی میں حسد پیدا ہوتا ہے. پھر کسی کے گھر جب جائیں تو ان کی چیزوں پر اس طرح سے نظر نہ رکھیں کہ اچھا واہ کیا شاندار چیز ہے, بہت ہی بہترین چیز ہے. تو کسی کی چیز ہے اگر تعریف کریں تو ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ, سبحان اللہ, اس طرح سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ساتھ خوشیاں نصیب کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اور فائدہ اٹھانے والا بنائے. اس طرح سے کوئی دعا یا جملہ کہیں, نہ کہ ایک حاسد والا جملہ. اور اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر سکتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے. تو آج ہم یہ دنیا میں جو کچھ ہے اسی سے تو بے نیاز نہیں ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے تقسیم ہو, ہم کو مل جائے, دوسروں کو ملے نہ ملے. تو یہ حسد انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. اور اس کا اثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ باتوں میں تک آ جاتا ہے, یعنی جملے زبان پر آ جاتے ہیں کہ آپس میں بھائیوں بھائیوں میں یا پھر رشتہ داروں میں, خاندان والوں میں اس طرح سے حسد ہو جاتا ہے کہ دوسرے کی اچھائی دیکھی نہیں جاتی کہ فلاں نے کیوں یہ چیز لے لی, فلاں نے کیوں یہ بلڈنگ خرید لی, فلاں نے کیوں یہ زمین خرید لی, میں کیوں نہ خرید سکا. تو یہ حسد انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے رہیں, ہم جنت میں جانے والے رہیں, اس کے لیے پھر ہم کو اپنے دل کو اس بیماری سے بچانا پڑے گا. اور یہ قرآن ہی ہمیں بچا سکتا ہے اس بیماری سے. تو بغض اور حسد ایک ایسی بیماری جو انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض وقت یہ حسد ایسا ہوتا ہے, یعنی جب نعمتیں کسی کے سامنے آتی ہیں, ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں تو آپ ہر چیز چھپا نہیں سکتے نا, کوئی نہ کوئی چیزیں تو ظاہر سی سامنے آئیں گی, ظاہر سی بات ہے سامنے آئیں گی ہی آئیں گی. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور آپ نے ان کو دیکھا تو آپ بہت حیران ہو گئے کہ تم, یعنی تم وہی ہو جو فلاں وقت آئے تھے, اور تم اتنا برا حال کیوں ہو گئے تمہارا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ایسا ہوا. تو کہا کہ اچھا, کون تھا اس وقت وہاں تمہارے ساتھ؟ یعنی انہوں نے ان کا کپڑا ہٹایا گیا تھا ان کے پیٹ پر سے یا جسم پر سے کہا رہے تھے اوپر سے, تو ان کی اسکن اتنی خوبصورت تھی کہ دوسرے صحابی وہاں کھڑے ہوئے تھے تو ان کی نظر ان کو لگ گئی. حالانکہ کوئی برائی سے نہیں لگی تھی, لیکن نظر تو انسان کو کہتے نا کہ وہ کھا جاتی ہے. تو بعض اوقات جب نعمتیں دکھائی دیتی ہیں کسی کو تو نظر ہی اتنی بری لگ جاتی ہے کہ انسان سے وہ نعمت یا تو چھن جاتی ہے یا پھر اس کو نقصان ہونے لگتا ہے. تو اسی لیے ہم کو اس کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہر نعمت کا اظہار نہ کریں, ہر نعمت کو اس کا شو آف کرتے نہ رہیں, میڈیا پر ڈال دیا, ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا اور یہ حاسدوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنی پڑے گی. اور اسی لیے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اذکار بتائے صبح شام کے, کہ معوذتین پڑھنے کے لیے, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, صبح شام ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص ہم کو پڑھنا ہے, جو ہمیں تمام برائیوں سے, شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے شر سے بچا. تو یہ حسد انسان کو خود ہی نقصان پہنچاتا ہے. کسی اور کا نقصان کیا کرے گا انسان, بلکہ اپنا خود نقصان کرتا ہے اور حسد کی آگ میں خود ہی جل مرتا ہے, جیسے کہ یہود نے کیا تھا اور اپنی حسد کی آگ میں وہ خود ہی جل مرے. یعنی ان کا حسد کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ یعنی خود ہی اپنے حسد میں آپ جل مرو, اپنی انگلیاں چباتے تھے وہ حسد کی وجہ سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مل گئی نبوت, امیوں میں رسول کیسے آ گئے, بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے رسول. تو یہ حسد نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا. تو یہ حسد کی آگ انسان کو اندر ہی اندر جلا کر رکھ دیتی ہے. اور آج معاشرے میں علم کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ حسد پایا جاتا ہے. اب سوال یہ کہ ہم اسے کیسے دور کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو ہر کام کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کریں, کہ جب ہم ہر کام کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کریں گے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے تبھی ہم سے یہ دور ہو سکتی ہے. یعنی ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, اللہ تعالیٰ نے فلاں کو یہ دیا ہے, جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں دخل اندازی کرنے والے؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کریں گے تبھی ہم اس حسد سے دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نحنو قسمنا بینہم، کہ ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم کیوں ناراض ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم کیوں اعتراض کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس کو جو چاہے دے۔ تو کسی کے پاس کوئی نعمت کی صلاحیت ہو، اسے دیکھ کر کڑھنے کی بجائے آپ خود اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو مانگے۔ جیسے آپ کے دل میں احساس ہو رہا ہے، کسی کو دیکھ کر یہ دل میں احساس جاگا ہے کہ اچھا فلاں کو یہ نعمت ملی اور میرے پاس نہیں ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، اے اللہ تعالیٰ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے ضرور اس کو عطا کر۔ آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں سوتے وقت جو معوذتین پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ ہر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، بچائے۔ تو یہ روزانہ فرض نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، روزانہ فجر کے بعد آپ پڑھیں گے، صبح شام کے اذکار میں، رات میں سوتے وقت آپ پڑھیں گے۔ جب ہم نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو حسد کرنے والوں سے محفوظ رکھے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ہر چیز ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں نا، ہر چیز ہم بھیج دیتے ہیں فوراً اٹھا کر۔ تو ضروری نہیں کہ ہر چیز شیئر کی جائے، کیونکہ کس کی نظر کیسی ہوتی ہے، کون حسد کرنے والا ہے، ہمارے کون دشمن ہے، کون خیر خواہ، ہمیں نہیں پتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ اور پھر سب سے بیسٹ اس کا علاج جو ہو سکتا ہے حسد کا، کہ اللہ نہ کرے پہلے تو ہم کو اپنا احتساب کرنا ہے، ہم اپنے دل میں خود اپنے دل کو چیک کریں، اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ کبھی کسی کے پاس کوئی اچھی جیولری زیورات دیکھ کر میرے دل میں حسد تو نہیں پیدا ہوتا، کبھی کسی کا اچھا گھر دیکھ کر، کسی کے پاس اچھی صلاحیت ہے، کسی کے پاس اچھا ٹیلنٹ ہے، وہ دیکھ کر تو میرے دل میں حسد اور جلن اور کڑھن تو نہیں ہوتی۔ کسی کی اولاد، کسی کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دیکھ کر میرے دل کے اندر جلن تو نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو اگر ہم چاہتے کہ اس کا علاج ہو تو پھر ہم کو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، قرآن سے زیادہ سے زیادہ قربت اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ یہ قرآن ہمیں ہر شر سے بچاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے معجزات بالکل ڈفرینٹ ہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے کہ ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا قرآن کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہر سال ہم کو رمضان عطا کیا کہ ہم اس کو ریوائز کرتے رہیں، اس میسج کو، اس کی آیتوں کو، اس کے احکامات کو۔ یہ قرآن ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ قرآن ہمیں کون سا اخلاق سکھاتا ہے؟ یہ قرآن ہمیں کس راستے پر لے کر جاتا ہے؟ کیا صحابہ ایسے تھے جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، کیا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں سے حسد کریں، دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہوں اور ہم دوسروں کے تعلق سے اس طرح سے بغض اور حسد میں مبتلا ہوں۔ تو یہ قرآن انسان کے دلوں کی بیماریوں کو شفا دیتا ہے، اور جیلسی سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتی ہے، نیکیوں کو اس طرح سے کھا لیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، دیمک لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اور جب اگر جیلسی محسوس ہونے لگے، جب اگر دل میں یہ خیال آنے لگے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات کسی کو کچھ دیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی شخص کو کسی نے کار میں جاتے ہوئے دیکھا کہ بہت ہی شاندار کار تھی، ایک فقیر تھا، اس نے دیکھا کہ اتنی شاندار کار میں کوئی شخص جا رہا ہے، بہت اوپر سے سوٹڈ بوٹڈ اور بہت شاندار پرسنالٹی۔ اس فقیر نے جب اس شخص نے کار روک کر اس فقیر کو کچھ خیرات دی، یعنی جو بھی دیتے ہیں ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، تو فقیر نے کہا کہ واہ، آپ کو تو کتنی چیزیں آپ کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور میں دیکھیں محتاج ہوں۔ تو اس شخص نے کار کا دروازہ کھولا تو فقیر نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نہیں ہیں، یعنی وہ دونوں پیروں سے محروم تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے یہ دونوں پیر دے سکتے ہو اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ کار اور یہ سب کچھ دے دوں؟ تو اس فقیر نے کہا کہ نہیں، مجھے تو یعنی میں اگر پیر ہی میرے پیروں ہی سے میں محروم ہو جاؤں تو میں کیسے چل سکوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کو لگتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس کمی ہے، ہم کو نہیں ملا ہے، لیکن جب ہم دوستوں کے پاس دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹھیک ہے کچھ چیزیں ان کو دی گئی ہیں یا ان کو ملی ہیں، لیکن ہو سکتا کچھ چیزوں سے وہ محروم ہو جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ، تو اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچیے کہ آپ کو اللہ تعالی نے کیا دیا ہے، آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، نفرت نہ کرو، برائی نہ کرو ایک دوسرے کی، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، یعنی اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی سے بات بند کر کے رکھے 3 دن سے زیادہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں جو اخلاقی تعلیم دیتا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. ہمارا دین ہمیں یہ اخلاق سکھاتا ہے، ہمیں یہ رویہ اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، آپس میں حسد نہ کیا جائے. اور اگر ہم کسی پر یعنی سوشل میڈیا پر کسی کا کچھ دیکھیں بھی، کوئی اچھی چیز بھی دیکھیں کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فلاں کو یہ چیز ملی، فلاں کو وہ چیز ملی، الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے ان کو اس نعمت کے ساتھ خوش رکھے. اور اگر ہمیں چاہیے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چیز عطا کرے، ہم کو بھی وہ نعمت مل جائے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ یعنی آپ فوکس کریں آپ کو جو اللہ نے دیا ہے، پھر آپ فوکس کریں اس بات پر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو بھی آپ کو مانگنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، ضرور دے گا اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور اگر یہاں نہیں بھی ملا آپ کو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے درجات بلند کرے گا. تو فوکس کہاں کرنے کہ آپ اللہ سے مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں. تو یہ جو حسد ہے دراصل آپ دیکھیں کہ یہ حسد انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے کہ دل میں ایک برائی رہتی ہے، اس حسد کی وجہ سے اس پر کئی کئی الزامات لگا دیے جاتے ہیں سامنے والے پر، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہ جیلسی حسد کی وجہ سے انہوں نے مصر میں بھی نہیں چھوڑا اور یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ الزام لگایا کہ ہاں اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی بنیامین کے بھائی نے، یعنی یوسف علیہ السلام نے. تو اصل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اس سے پاک کریں، تو اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کریے. یہ دیکھیں کہ کس نے دیا ہے ان کو، یہ نہ دیکھیں کہ کیا دیا گیا، یہ دیکھیں کس نے دیا ہے. اور جس نے دیا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے کیونکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے خاص محبت ہے تو اس وجہ سے اس کو دے دیا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو مشرکوں کو بھی بہت نواز رکھا ہے دنیا میں، کافروں کو بھی نواز رکھا ہے، گناہ گاروں کو بھی نواز رکھا ہے. تو ضروری نہیں کہ جس کو بھی نعمت دی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہی ہو، بعض اوقات اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے. تو بہرحال یہ حسد اس درجے پر لے گیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہ وہ قتل کی حد تک پہنچ گئے تھے. تو کسی بھی گناہ کی جو روٹ کاز ہے اگر دیکھا جائے تو وہ حسد ہی ہے. تو اس لیے کہا کہ ولا تتمنوا، نہ تم تمنا کرو. تو دوسروں کی خوشگوار زندگی دیکھ کر، دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر، دوسروں کے جو بھی نعمتیں ان کو ملی ہیں اس کو دیکھ کر کبھی حسد نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چیز عطا کرے اگر چاہیے تو. اور سب سے ورسٹ جو حسد ہوتا ہے وہ علم کا حسد ہوتا ہے، کہ کسی کو علم ملا اور اس کو دیکھ کر آپ خوش نہ ہوں. یہ چیز غلط ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو روزانہ سونے سے پہلے معوذتین پڑھیں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حسد سے محفوظ رکھے، کیونکہ مومن کے دل میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دلوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس بیماری کو بھی دور کر دے گا. کیونکہ کل قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر آئیں گے، جو سلامت دل لے کر آئیں گے. اور سلامت دل کون سا ہوگا؟ جو شرک سے پاک ہوگا، جو حسد سے پاک ہوگا، جس کے اندر کوئی کینہ کوئی بغض نہیں ہوگا. لہذا اپنے آپ کو اپنے دل کو ان بیماریوں سے بچانے کے لیے قرآن سے تعلق کو جوڑیے، مضبوط کریے قرآن سے تعلق کو اپنے، اور جتنا ہو سکتا قرآن کی تلاوت کریں. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ خود رمضان میں تلاوت قرآن سے اتنا قریب ہو جاتے تھے کہ کئی کئی قرآن کمپلیٹ کر لیتے تھے. اور ان کی والدہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ بھی کثرت سے قرآن پڑھا کرتی تھی. اور جتنے بھی مشہور اسکالرز گزرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یعنی گھر میں آپ دیکھیں کہ والدہ کو دیکھ کر لوگ یعنی بچے بدلتے ہیں. تو ہم قرآن سے جتنا اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے ہمارے بچے بھی قرآن سے اتنا ہی زیادہ جڑے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ کلوز ہوں گے، اتنا ہی قریب ہوں گے. اور تلاوت یعنی ابھی حال میں ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تلاوت کو چھوڑ کر ترجمے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ترجمہ آنا چاہیے, بہت ضروری ہے, لیکن آپ ایک بار ترجمے پر عبور حاصل کر لیں تاکہ بار بار آپ کو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. ڈائریکٹ قرآن سے ہی آپ سمجھ سکیں, قرآن کی آیتوں سے آپ کو خود سمجھ میں آنے لگے کہ ہاں یہ آیت کا یہ مطلب ہے. تو کوشش کریں کہ جتنی تلاوت ہوگی اتنی ہی دلوں کی بیماریاں دور ہوگی, اور جتنا پھر تلاوت ہوگی اللہ تعالیٰ کے کلام سے قریب ہوں گے, پھر عمل بدلے گا, اور وہ عمل جب بدلے گا جب آپ اس کو سمجھ سکیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں, لیکن خاص طور سے رمضان میں تلاوت پر زیادہ دھیان دیں, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو تاثیر ہے, اس کی جو برکت ہے, وہ بیان سے باہر ہے. جب ہم اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں, جب ہم اس کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں, یہ قرآن جب دلوں پر اثر کرتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. کیونکہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے, یہ ایکچولی بارش سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. جب یہ ہمارے دلوں پر نزول ہوگا, اس کا ہمارے دلوں کی حالت بدلے گی, ہمارے دلوں کے اندر خیر ہی خیر پھوٹے گی. جیسے بارش سے ویجیٹیشن ہوتا ہے, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہاتا ہے, اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے, جو وحی نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, یہ جب عام انسانوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے تو اس سے بھی خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. یہ دلوں پر اثر کرتا ہے کلام, یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. تو جتنا قرآن سے آپ قریب ہوں گے, اتنا ہی تمام اخلاقی برائیوں سے دور ہوں گے انشاءاللہ. حسد سے بچے رہیں گے, کینے اور بغض سے بچے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچائے, اور کبھی بھی کسی صاحب نعمت کو دیکھ کر کبھی تمنا نہ کریں کہ اس سے وہ چھن جائے. آپ دیکھیں, اس کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے ملے, اس میں بھی کوئی برائی نہیں, یہاں تک بھی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ چھن جائے اور پھر مجھے ملے, یہ حسد ہے, سمجھے یہ گناہ ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ کسی بھی صاحب نعمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں, اور اگر آپ کو چاہیے تو آپ اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے خزانے بے انتہا ہے, وہ سب کو عطا کرے, یعنی شروع سے لے کر آخر تک جتنی انسان ہیں سب کے سب اس سے بیک وقت مانگے, وہ سب کو عطا کر سکتا ہے, سب کی دعائیں قبول کر سکتا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کریں, اس سے مانگیں, اس سے دعا کریں, اور اپنے دلوں کو ان برائیوں سے پاک رکھیں. اور اسی لیے روزانہ رات میں سوتے وقت ضرور دعا کریں, اور معوذتین ضرور پڑھیں, جو آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے گی, جو آپ کو شر پھیلانے والوں کے شر سے بچائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے, خود بھی بچنے والا بنائے حسد سے, دوسروں کو بھی بچانے والا بنائے, کہ نہ ہم دوسروں سے حسد کرنے والے بنے, نہ دوسرے ہم سے حسد کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہر صاحب نعمت کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے, اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے والا بنائے, اور جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.